خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، واجعلنا في شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
أشهد أن لا إله إلا الله والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لے تو زیادہ اچھا ہے. چاہے مادری زبان میں ہی کہہ لیں, عربی میں کہہ لیں, معنی پر نظر ہو اور بھی اچھا ہے. نویت سنت الاعتکاف, یعنی میں سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہو پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. پہلے سے اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی اور اب کھانا آ گیا یا پانی پینے کی ترکیب ہے یا آب زمزم شریف پینا ہے تو نہیں پی سکتے, نہیں کھا سکتے, اور کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کی جا سکتی. ہاں, ثواب کے ارادے سے نیت کر لیجیے, کچھ ذکر و درود کر لیجیے, چاہے تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں. اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں. زیادہ درود و سلام پیج نمبر 2, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
یہاں پر بہت سارے فقیر آتے ہیں, صحت مند ہوتے اور پیسے مانگتے ہیں, ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟
واقعی اب تو یہ گدا گری ایک پیشہ ہے, یعنی بھیک مانگنا یہ پیشہ ہے اور پوری اس پہ بھی ایک مافیا لگی ہوتی ہے. ان لوگوں کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے, ان کا سرغنا ہوتا ہے. یہ طرح طرح کے, یعنی کہ آپ نے دیکھے ہوں کہ ایک طرح کے معذور طرح طرح کے, مثلا بعض یوں ہاتھ مخصوص انداز میں کر کے کچھ ادھر کوئی مرم یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آدمی سمجھتا ہے اس کا تکلیف ہے. تو یہ اسی فکس اس اسٹائل کے بھی کئی فقیر ملیں گے, فقیر فقیر نیاں. اچھا, کوئی ہوں گے تو لنگڑا تے چلتے ہوں گے, لنگڑے ہوتے نہیں ہیں, ایکشن ہوتا ہے. اچھا, کئی ملیں گے تو ان کی انگلیاں جلی ہوئی, منہ جلا ہوا, آنکھیں دھسی ہوئی, یہ بےچارے مظلوم معلوم ہوتے ہیں. یہ جو بچے اغوا کر جاتے ہیں, بڑوں کو بھی اغوا کر جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ پھر یہ زیادتی کر کے اس طرح جلا جلو گے, ان کا دماغ بھی فیل کر دیتے ہوں گے. تو یہ اس طرح پھر یہ راستوں میں پڑے ہوتے ہیں, برتن پاس ہوتا ہے بھیک کا, یا گاڑی میں لے کے ان کو چلتے ہوتے ہیں. گاڑی میں چلانے والا صحت مند ہوتا ہے, کاش قانون ایسوں کو کچھ بولے اور ایسا بولے کہ سب یاد کریں. تو یوں معذور بنا کر ان کو ذہنی طور پر مفلوج کر کے بھیک منگوانے کا ایک پیشہ ہے. کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ فقیر, یعنی کہ یوں مضبوط ہوتے تنا تنا یہ کر رہے ہوتے کہ یہ بغیر محنت کے پیسے آ رہے ہیں تو کون محنت مزدوری کرے. بہرحال اس سلسلے میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک فتویٰ پیش کرتا ہوں. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, قوی یعنی طاقتور, تندرست, قابل کسب یعنی کمانے کے قابل, جو بھیک مانگتے پھرتے ہیں ان کو دینا گناہ ہے, کہ ان کا بھیک مانگنا حرام ہے اور ان کو دینے میں اس حرام پر مدد, اگر لوگ نہ دیں تو جھک مارے اور کوئی پیشہ حلال اختیار کرے. در مختار میں ہے, یہ حلال نہیں کہ آدمی کسی سے روزی وغیرہ کا سوال کرے جبکہ اس کے پاس ایک دن کی روزی موجود ہو یا اس میں اس کے کمانے کی طاقت موجود ہو جیسے تندرست کمائی کرنے والا اور اسے دینے والا گناہگار ہوتا ہے اگر اس کے حال کو جانتا ہے کیونکہ اس نے حرام پر اس کی مدد کی. فتح اور رضویہ شریف جلد 23 پیج نمبر 464 کے حوالے سے یہ عرض ہوا. مزید بھی اس میں تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں. تو اب یہ باقاعدہ پیشہ بن گیا, یعنی جو حقدار ہوگا نا اس کی تو آواز نہیں نکلے گی. یہ تو اچھے خاصے مقرر ہوتے ہیں, ڈیویٹر ہوتے ہیں, سو اسٹائل سے نپے تلے جملے بول رہے ہوتے ہیں. رمضان شریف میں ان کا بالکل یعنی سیزن ہوتا ہے کمائی کا. سارے مریض, سارے بیمار, سارے یہ رمضان میں جمع ہو جاتے ہیں, مسجد میں کھڑے ہو کر بھی وہ پورا تقریر کرتے ہیں. حقدار ہوگا تو بول ہی نہیں سکے گا, تو رو پڑے گا, بولنا آئے گا ہی نہیں اس کو, کانپے گا. لیکن یہ ظاہر ہے کہ عام طور پہ یہ کاروباری ہوتے ہیں, پروفیشنل بیکاری ہوتے ہیں. جو پروفیشنل بیکاری ہوں ان کو دینا جائز نہیں ہے کہ یہ گناہ پر ان کی مدد, یہ گناہ کر رہے ہیں ہم یہ دیتے رہیں گے تو یہ مانگتے رہیں گے, محنت مزدوری نہیں کریں گے. اور جو ایسا کرتے ہیں اور حقدار نہ ہونے کے باوجود جو لوگوں سے سوال کرتے ان کو بھی ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو شخص مال بڑھانے کے لیے سوال کرے تو وہ انگارہ مانگتا ہے, اب کیا کم کرے یا زیادہ. یاد رکھیے بھیک مانگنے والا دنیا میں تو ذلیل و رسوا ہوتا ہی ہے, بروز قیامت بھی اسے رسوائی کا سامنا ہوگا. جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال پہ آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا. اب جو مانگتے رہتے ہیں وہ غور کریں, بعضوں کی عادت ہوتی ہے ان سے رائے نہیں جاتا, کچھ نہ کچھ مانگ لیں گے اور مطلب ان کو شرم بھی نہیں آتی, ان کو کوئی منع کر دے جھاڑ دے تو ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی, تو سمجھ ہی نہیں آتی. حالانکہ کمانے کے لائق ہوتے لیکن نہیں کماتے, کئی خود ساختہ مجبوریاں بنا لیتے. ایک بار میں نے بازار میں دیکھا تھا, بہت پرانی بات ہے, وہ رونے اسٹائل سے کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے, کفن کے پیسے نہیں ہے, کفن چاہیے. ادھیڑ عمر کا آدمی ہوگا. خیر وہ کسی نے بتایا مجھے یا ویسے وہ کسی نے کہا یار یہ روز بچے مار دیتا ہے, اب ہے کوئی کہنے کا, ابھی یہاں بچہ مارا اس نے, کل جا کر باپ مارے گا دوسری جگہ کھڑا ہو کر, تیسری جگہ بچے کی ماں کو مار ڈالے گا, میرے بچوں کی ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے, کس میں جا کے دیکھنا ہے. اچھا ٹرین کی ٹکٹ مانگیں گے, ادھر سے آیا ہوں ادھر سے آیا ہوں, جیب کٹ گئی ہے, اب گھر میں پریشان ہے, ٹکٹ کے پیسے نہیں ہے. ایسوں کو ہے نا, آپ کو ریم آئے نا اس کو بول دو کہ چلو تم کو ٹکٹ دلاتے ہیں. یہ تجربے کی باتیں کر رہا ہوں, ٹرین میں بٹھا دوں گا میں آپ کو, راستے سے بھاگ جائے گا, کوئی بولے گا میں ادھر سے آئے ہوں ادھر سے آئے ہوں, میرے پاس اگر آپ بولو تو شناختی کارڈ دے گا تو وہ شناختی کارڈ بھی جیب کٹ گیا اس میں, یہ بھی چلا گیا, تو چلو بھائی وہ ایف آئی آر کی کاپی دکھاؤ, پولیس میں ایف آئی آر ضروری ہے شناختی کارڈ گم جائے تو. ایک بار تو ایک غصب کا آدمی آیا تھا میرے پاس, میں حیدرآباد سے آیا ہوں آپ کے پاس, میں ہوں ویسے یو کے میں ہوتا ہوں, میرا یہ جو مسئلہ ہو گیا. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے یو کے کا پاسپورٹ دکھا دو, ویزا لگاؤ یو کے کا آپ کا, آپ پاسپورٹ وہ تو گھر پہ ہاں تو آپ لے آنا دکھا دو, یہ برسوں ہو گیا ابھی تک آتا ہے لے کر پاسپورٹ, پاسپورٹ لینے گیا ہے وہ. تو یہ تھوڑا حکمت عملی صاحب کریں گے تو اس طرح کی بھکاری کی حوصلہ سیکھنی ہوگی, کھایا نہ نہیں کھایا دو دن سے آ کھلاتا ہوں, ابھی ہوٹل میں بیٹھا نہیں کھا سکے گا, پتا نہیں پہلے اگر آپ پہلا شکار ہیں تو کھا لے گا, کسی اور سے کھا کے آیا ہوگا یہ. تو ایسے سے چکری دیتے ہیں کہ پوچھو مت. ایک اور یادگار واقعہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ تھا ہم چندہ کرتے تھے رمضان شریف کے, پہلے تو میں ہی جاتا تھا چندہ کرنے کے لیے, دعوت اسلامی کی شروعات کا دور ہوگا یہ. تو خیر تو ایک آیا لڑکا بڑی رونی صورت کر کے, یہ اسٹائل میرے ساتھ اور میرا ساتھ بیٹا تھا دوست, وہ بھی ہوشیار تھا یہ ان چیزوں کو سمجھتا تھا. میں نے بولا الیاس یہ تو سچا لگے تو یہ تو سچا لگتا ہے. میں نے کہا نہیں چھوڑ یار, میں نے اس کو یوں ایکشن سے بولا کما گیا کھا کما گیا کھا. جب میں نے بولا تو اس کو ہنسی آ گئی, بھاگ گیا کھڑا نہیں رہا. اگر جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر تو ایسوں کو نہیں دینا چاہیے, ان کی حوصلہ سیکھنی ہو. ایک اپنی اسلامی بہن کے ساتھ ایک وعدہ, ایک عورت نے بھیک مانگی اس سے, تو بیکارن تھی غریب مسکین, میں تیرے کو نوکری رکھتی ہوں ہمارے یہاں نوکری کر لو. تو ایک تو میں دکھیاری, اوپر سے باجی آپ میرا مذاق اڑاتی ہیں. نہیں میں آپ کو ماسی کے طور پر رکھتی ہوں نا, کلال کی کمائی ملے گی, آپ آ جاؤ. چلتی بنی بھاگ گئی. یہ عورتیں بھی ہوتی ہیں اس میں, پیسوں کو بھارا لے کے دینا نہیں چاہیے. جب تک اپنے کو اطمینان ہونا کہ واقعی حقدار ہو تو بالکل خزانے کا منہ کھول دینا چاہیے, لیکن جنرلی حقدار ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا. ان کی وجہ سے حقدار بھی مارے جاتے ہیں ان جھوٹوں کی وجہ سے. تو میں نے جو احادیث مبارکہ سنائی, اگر کوئی ایسا ہے سوال کی عادت کا یا مانگ لیتا ہے تو اس کو ان احادیث مبارکہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے, اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اور حلال روزی کے لیے ہاتھ پیر مارنے چاہیے, اللہ برکت دینے والا. ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک سناتا ہوں, بڑی پیاری حکایت ہے. ایک انصاری صحابی نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ ارکا موجود ہے, ایک ٹاٹ ہے جس کا کچھ حصہ ہم بچھا لیتے ہیں کچھ اوڑھ لیتے ہیں, اور ایک پیالہ جس میں پانی پیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں چیزیں یہاں لے آؤ. انصاری نے حکم پر عمل کرتے ہوئے دونوں چیزیں حاضر کر دی. اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا یہ کون خریدتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کی میں ایک درہم میں لیتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو یا تین بار فرمایا ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ ایک صاحب بولے میں دو درہم میں لیتا ہوں. دونوں چیزیں ان کو دے دی اور دو درہم لے کر انصاری کو دیے اور فرمایا ایک درہم کا غلہ یعنی راشن خرید کر گھر میں دے دو اور دوسرے درہم سے کلاڑی خرید کر یہاں لیا. وہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کلاڑی لائے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس میں دستہ ڈالا, دستہ ہینڈل, پھر فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو اور اب میں تمہیں 15 دن تک نہ دیکھوں. پھر انصاری صحابی لکڑیاں کاٹتے اور بیچتے رہے. دوبارہ حاضر ہوئے تو 10 درہم کما چکے تھے. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند درہم سے غلہ یعنی راشن خریدو اور کچھ کپڑا پھر فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت دن سوال تمہارے منہ پر چھالا ہو کر آتا. ہر ایک کو ڈرنا چاہیے اور جب تک شریعت جائز نہ کر دے سوال نہیں کرنا چاہیے. اللہ برکت دیتا ہے آدمی وہ محنت مزدوری کرے, بھلے مطلب ہے دیکھو بظاہر زیادہ عزت کی جگہ نہ ہو. یہ احیاء العلوم جلد دو صفحہ نمبر 235 پر ہے. حضرت سیدنا امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی گردن پر لکڑیوں کا گٹھا دیکھ کر فرمایا اے ابو اسحاق, یہ ان کی کنیت تھی حضرت ابراہیم بن ادہم کی, اے ابو اسحاق ایسا کب تک ہوگا, حالانکہ آپ کے بھائی آپ کو کافی ہیں. تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے فرمایا اے ابو عمر, آپ اس بات کو رہنے دیجئے, کیونکہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ جو رزق حلال کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے, جب تک الفاظ پر یقین نہ ہو نا, یقینی معلومات, اس وقت تک بولنا بہت بڑی جرات ہے. لوگ بات بات میں بولتے ہیں, حدیث میں سرکار نے فرمایا اللہ یوں بولتا ہے, اللہ یوں نہیں بولتا ہے, اللہ یوں بولتا ہے, اس طرح کرتے رہتے ہیں. نہیں نہیں, توبہ کرو. جان بوجھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی, جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے, اس طرح کا ارشاد ہے حدیث پاک میں. مضمون ہے یہ حدیث پاک میں کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ کریم سے ہم ڈرتے, کبھی بھی ایسی غلطی ہوئی ہے تو ہم توبہ کرتے. اپنی دانش میں صحیح تھا اور اہل علم تھا, اور وہ اگر غلطی سے اس سے کوئی نکل گئی ایسی بات تو وہ معذور ہے, اس میں اس کی پکڑ نہیں ہے, کیونکہ اس نے اپنے طور پر صحیح بولا ہی ہے اس کو, یہ کہ مجھے یاد ہے کہ یہی ہے, اور اس میں بھول ہو گئی. جیسے علماء کا, مفتیان کرام کا ہوتا ہے کہ اگر ان سے فتویٰ غلط ہو گیا جبکہ انہوں نے اپنی دانش میں اپنی معلومات میں صحیح فتویٰ دیا تھا, ان پر گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ پتہ چلتے ہی اب ان پر فرض ہے کہ ازالہ کرے, جس کو بولا تھا یا جس جس کو بولا تھا اس کو بتائے کہ وہ غلط تھا, یہ درست ہے, یہ صحیح بات ان کو پہنچا دے, غلطی کا اعتراف کر دے. یہ بھی ہے بڑا دل گردے کا کام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام اسلم ہے اور میں لسبن سے بول رہا ہوں, پرتگال سے. بعض اوقات ہم کسی کو نماز کی یا نیکی کی کوئی دعوت دیتے ہیں تو آگے سے جواب آتا ہے کہ اللہ مالک ہے, اور اس کا کہنا کیسا ہے؟
ابو ویسے یہ تو حقیقت ہے, اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے, لیکن یہ بعض وہ ٹالنے کے لیے کہتے. اب وہ کس نیت سے کہا اب خدا بہتر جانا ہے, پڑھو نہ پڑھو اللہ بخش دے گا, اللہ مالک ہے, کوئی بھی مطلب اس کا ہو سکتا ہے, لیکن جب تک بات واضح نہ ہو کیا حکم لگے گا؟ عام طور پہ یہ ٹالنے کے لیے لوگ کہہ دیتے اس طرح, ویسا نہ کرے, بلکہ نماز پڑھنی چاہیے, نماز فرض ہے, نماز کسی کو معاف نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نجیب ملبن آسٹریلیا سے, دعا قبول نہ ہوتی ہو تو کیا کریں؟
وہ سنے یا نہ سنے ان کی بہرحال خوشی, درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ. ناتیہ شعر ہے. وہ دروازہ بجاتے رہیں بجاتے رہیں بجاتے رہیں, کبھی تو کھل جائے گا. اللہ کریم کا درد چھوڑ کر جائیں گے کہاں, یہ بتائیں. اپنے اوپر غور کریں, اللہ پاک نے ہمیں نماز کا حکم دیا, ہم کتنا بڑھتے. ہمیں جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا, ہم کتنا بچتے. بے شمار باتیں ایسی ہیں جن کا اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا, ہم کون سا عملی طور پر اس بات کو مانتے ہیں؟ عملی طور پر کوئی ایک دعا اللہ تعالی نے ہماری بظاہر قبول نہیں کی, ہم نے جو چاہ وہ نہیں ہوا, اب یہ کہ آپ پیسے باہر ہو رہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زمین پر چلنے کی اجازت دی ہے, ورنہ حقیقت یہ کہ ہم نے زمین کو گناہوں سے ایسا بھرا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم سما جائے تب بھی کچھ نہیں ہے، صحیح بات ہے، ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، اس لیے رب کا ڈر نہ چھوڑے۔ ایک بزرگ کا واقعہ اس میں لکھا ہے، فضائل دعا مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے۔ اس طرح کا واقعہ ہے کہ وہ دعا ایک بزرگ مانگتے تھے، وہی اس کا گڑ گڑانا مجھے پسند ہے۔ حکایت
یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ
بیان کر،
وہی تھا کہ انہوں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تو کہا کہ میری دعا تو قبول نہیں فرما، تو تیرا پکارنا مجھے پسند ہے، اس لیے دعا قبول ہونے میں، یعنی اس کا اثر ظاہر ہونے میں تاخیر ہوتی۔
یعنی یہ یعنی یوں ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کا گڑ گڑانا، لجانا اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتا ہے، پسند ہے، اللہ کی رحمت ہے، وہ بھی اسی کی رحمت سے، تو پھر وہ گڑ گڑاتا رہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ تو یوں بھی بعض اوقات تاخیر ظاہری طور پر اس کے جو مانگا وہ نہیں ملنے میں تاخیر کی، یہ بھی ایک صورت، بعض اوقات یہ قبولیت میں بھی ایک صورت یہ بیان ہوئی ہے کہ بعض اوقات وہ مطلب اس کا مانگنا اچھا نہیں لگتا اللہ کو، تو دے کے اس کو ٹال دیتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے ذرا بہتر تو ہوگا ہی نہیں، وہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ تو یوں صورتیں مختلف ہیں کہ اگر دعا قبول ہو گئی تو اپنے آپ کو مقبول بندہ تصور نہ کرے کہ میری بھائی میں نے سنے ہیں، اس لیے بعض لوگ بولتے ہیں میری دعا بہت لگتی ہے، اپنی دعا لگتی ہے کہ میں نے سنے ایسے لوگ دیکھے، یہ بیوقوف لوگ ہیں، ایسا بولا ہوا ہی نہیں، صرف اللہ کی بے نیازی سے ڈرے آدمی ہے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھے، کوئی ایک دعا قبول قبولیت کا اثر ہوا، یہ تو ہو سکتا ہے اتفاق سے ہونا ہی تھا اور آپ نے دعا بھی مانگ لی، ورنہ وہ تو ہونا ہی تھا۔ اب میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ فلاں جگہ بارش نہیں ہے، بارش آ جائے، اب بارش ہو گئی، اب میں کپڑے چیک کروں، کپڑے اترے نہیں، سب پھول، میں نے دعا مانگی، ماں بدولت نے دعا مانگی، بارش آ گئی، جل تھل ہو گیا، تو میری بے وقوفی پر مہر تو میں ہی لگا رہا ہوں، یہ کیسے پتا چلا کہ میری دعا سے بارش ہوئی یار، پتا کیسے چلا مجھے، وہ تو ہونے والی تھی اتفاق سے، میں نے بھی عرض کر دیا اور لوگ پہلے ہی تو دعائیں مانگ رہے تھے، تو اس لیے وہ میں سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کبھی بھی پھولنا نہیں چاہیے، یہ میری وجہ سے ہوا، وہ میری وجہ سے ہوا، یا فلاں میری بد دعا کی وجہ سے غرق ہو گیا، برباد ہو گیا، اتنے گناہوں کے باوجود اللہ پاک زمین پر چلنے دیتا ہے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، اتنے نافرمانیاں کر رہے ہیں اس کے باوجود اللہ کریم ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہوا کو روکتا نہیں ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہوا کو پروردگار روک لینا ہم سے، ساری لاشوں کے ڈھیر لگ جائے، کوئی دفنانے والا نہ ملے، آکسیجن کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، بے مانگے نعمتیں ملی ہوئی ہمیں اتنی، ہم جس کا نہ شمار کر سکتے ہیں نہ شکر ادا کر سکتے ہیں، تو ہر وقت بندہ اسی کے در پر جھکا رہے، لو لگائے رہے، اے مالک تو ہی تو کجا من کجا، تو کہاں میں کہاں، وہ ڈرتا رہے، اپنی کوئی بھی اپنا کمال اور اپنا مطلب وہ نہیں سمجھے مقبولیت، نہیں تو صحیح بولتا ہوں مار کھا جائے گا بندہ، یہ شیطان کا قولتا، انا خیر من خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین، سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا، اس نے کہا کہ یا اللہ آدم سے میں بہتر ہوں، کہ مجھے آگ سے بنایا، خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، ان کو تو مٹی سے بنایا، تو کیسا برباد ہوا، کہ رہتی دنیا تک لعنت کا توق اس کے گلے میں، لعنتی الی یوم الدین، میری لعنت یوم الدین تا آخرت تک، قیامت ہو ہمیشہ 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 وہ جہنم میں رہے گا، کیا نام ہے الکافرین، کافروں سے ہو گیا، یہ قرآن کا فتویٰ ہے شیطان پر، اور ایک روایت میں 80,000 سال اس نے عبادت کی تھی، بعض لکھتے ہیں کہ لاکھوں سال عبادت کی تھی، فرشتوں کو باز کہتا تھا، معلم الملکوت کہلاتا تھا، فرشتوں کا بھی معلم استاد بن بیٹھا تھا، ہے جن، شیطان فرشتہ نہیں ہے، جن ہے، عبادت اتنی کی، علم اس کے پاس اتنا، گیا کام سے، جیسے بعض مسلمان سمجھا رہے ہم تو ہیں مسلمان، اب یہ نکل گیا منہ سے وہ نکل گیا، کافر کیسے ہو گیا؟ وہی مسلمان، ایسے تو کافر ہو گیا نا. پاکستان میں پیدا ہوا ہے، پاکستان میں پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ذرا دیکھ کریم فوج کی مخالفت، یا کریم مطلب بانی ہے پاکستان کی مخالفت، پتا چلے گا کہ پاکستانی ہے یا کیا ہے، غدار ہے. جب دنیا میں یہ قوانین ہے تو غداری کا مطلب الزام آئے گا اور سزائیں ملیں گی. اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بکنا ہے بکو، نبی پاک کی شان میں جو بکنا ہے بکو، صحابہ کرام کی بارگاہ میں جو بکنا ہے بکو. یہ مطلب کھلی چھوٹ تھوڑی ہے. آج اگر کوئی بولنے والا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ جب رب کی پکڑ آئے گی دنیا کی کوئی طاقت چھوڑا نہیں سکتی. اس لیے سب کو اللہ کریم سے ڈرنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں جھکے رہنا چاہیے. اللہ کے محبوبوں کی شان میں زبان سنبھالنے کی بہت ضرورت ہے. زبان نہیں، دل بھی سنبھالنا ہے. دل میں بھی کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے، دماغ بھی سنبھالنا ہے. اس میں بھی کوئی ایسا نہیں مطلب خفت نہیں سمانا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن کیسے بنے، اور کیا یہ امیر غریب کے لیے یکساں ہے؟
ہاں، غریب ہو یا امیر ہو، رائے خدا میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی خرچ کرے گا ثواب کمائے گا. اب وہ امیر اور صاحب نصاب پر زکات فرض ہونا اور یہ ایک الگ ہے. میں نفلی طور پر رائے خدا میں خرچ کرنے کی بات کرتا ہوں. تو سبھی کو رائے خدا میں دینا چاہیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ چوتھے پارے کی شروعات میں ہی ہے. ہرگز تم میں کوئی نیکی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. اب یہ کہ مثال کے طور پر آپ کی پسند میں آپ کے پاس جو سونے کا بسکٹ سنبھال کے رکھا ہے نا، وہ آپ کی پسند کی چیز ہے. آپ رائے خدا میں وہ دیں آپ کی پسند کی چیز ہے. سپوز کرو میری پسند کی چیز یہ ٹیشو پیپر ہے، سونے کا بسکٹ میں نے دیکھا ہی نہیں تو ہوگا کیا؟ مثال کے طور پہ میں نے دیکھا ہے. ویسے میں جنرل بات کرتا ہوں کہ سونے کا بسکٹ تو غریب آدمی کا دیکھا ہوتا ہے. میں نے نہیں دیکھا سونے کا بسکٹ، سپوز کرو. اب میں کیا سونے کا بسکٹ کہاں سے دوں گا؟ بسکٹ تو کھانے کا ہوگا، سونے کا کب سے آ گیا؟ یہ کئی غریب سوچ بھی رہتے ہیں، رہے ہوں گے سونے والے، یہ کیا بولتا ہے جی؟ سونے کا بسکٹ ہوتا ہے، بسکٹ نما سونے کا ایک پیس ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جمع کرتے ہیں سونا، تو یہ بسکٹ بنا کے رکھتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں. پیچھے والے جو اس کا حال کریں، ہاتھ میں آئے تو وہ لڑے اس کے لیے، کورٹ میں جائیں. تو یہ ہے دولت جمع کرنا، تو یہ پذیرائی ہے ہی نہیں اس کی. خیر، تو جتنا دیا، جیسے کہ حدیث پاک میں کہ ایک درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا، ایک درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا. تو تعجب ہوا کہ یہ کیسے؟ فرمایا کہ جس کے پاس بہت مال ہے اس نے اس میں سے لاکھ درہم رائے خدا میں دیے، اور جس کے پاس تھے ہی دو درہم اس نے اس میں سے ایک درہم رائے خدا میں دے دیا. تو آدھا مال دیا نا اپنا اس نے، دو میں سے ایک تو آدھا ہوا. اس کے بعد جیسے بہت سارے تھے، کروڑوں تھے، اور ایک لاکھ دیے، تو اس آدھے سے تو نہیں بڑھا نا وہ، تو ایک درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا. تو اللہ کی بارگاہ میں مالیت نہیں دیکھی جاتی، دل، اخلاص. تو جس کے پاس جیسا ہے وہ بے شک خیرات کرے اور اللہ کی راہ میں دے، اللہ کی رضا حاصل کرے، تو انشاءاللہ مطابق اس کا اجر دیکھے گا، تو تمنا کرے گا کہ کاش میں بہت کچھ لٹا دیتا. لیکن جب تک زندہ ہے وہ ہرس نہیں جاتی، ہرس نہیں جاتی. حالانکہ کئی حریصوں کی حکایات پتا ہوتی ہیں، مرتے دیکھتے ہیں مالداروں کو، ہرس نہیں جاتی. یہ مر گیا وہ مر گیا، اپنے کو کچھ نہیں ہوتا کہ اپنی بھی باری آنے والی ہے، احساس نہیں ہوتا. یقین موت کا کرتا ہے، بندہ انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، لیکن یہ کہ وہ ایزی لیتا ہے، اس کو سیریس نہیں لیتا، اس لیے وہ ہرس اس کی جاتی نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ہم کو جگر عطا فرمائے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على دیکھو بچے بچے کو عشق رسول کے بھر بھر کے جام پلائے ہیں اور جشن ولادت ان کی گھٹی میں آ گئی ہے اور انشاءاللہ ان کی گھٹی میں رہے گی یہ اپنی اولادوں کو گھٹی میں پلائیں گے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے
رہے گا یوں ہی
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد چہرہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روئے بدر رو جا دیکھتے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اے عاشقان میلاد مصطفی انسان کے جسم میں سب سے زیادہ معزز عضو چہرہ یعنی فیس کیونکہ بندہ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے چہرے ہی کی طرف نظر جاتی ہے صحابی رسول حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حمدان کی ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ کیسا تھا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس چودھری کے چاند کی طرح کہ ایسا میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے یا بعد میں نہیں دیکھا نہ دیکھا گیا. صحابی رسول مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ حدیث پاک وہ صحابیہ کا ارشاد اس چودویں رات کے چاند کی طرح جس کی طرح کا چہرہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یا بعد میں نہیں دیکھا گیا. صحابی رسول حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک میں کچھ گولائی تھی, یعنی مکمل طور پر گولا تھا, اور یہ بات اہل عرب میں بہت پسندیدہ ہے. اشفا تعریف حقوق المصطفیٰ میں ہے اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید, کالی اور کشادہ مبارک آنکھیں, سرخ ڈورے والی لمبی پلکیں, روشن چہرہ, باریک ابرو یا آئی برو, گول چہرہ اور کشادہ یعنی چوڑی پیشانی مبارک تھی. ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ چودویں کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا تھا. روئے بدر تو جا دیکھتے رہ گئے, روئے بدر تو جا دیکھتے رسول ہمارے نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کئی بزرگوں نے بدر یعنی چودویں رات کے چاند سے تشبیہ دی ہے, کیونکہ چاند کو مکمل طور پر دیکھا جا سکتا ہے. چودویں کا چاند یہ بلا تکلف دیکھا جا سکتا ہے, چمک رہا ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے. بدر کہتے ہیں بدر کامل, یعنی کہ چودویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں. پہلی کا چاند جو ہوتا ہے نا وہ ہلال کہلاتا ہے, رویت ہلال سب سے باریک ہوتا ہے, تین دن تک اس کو ہلال بولتے ہیں اور یوں جنرلی چاند بولتے ہیں. بدر کامل بدر یہ چودویں کے چاند کو بولتے ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک نام بدر بھی ہے, اور مدینہ پاک کی بچیوں نے اسی مبارک نام سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال بھی کیا تھا جب ہجرت کر کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف جب ہجرت کر رہے تھے, مقام جو سنیت الوداع تھا وہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے مدینے آتے ہوئے مکے سے مکہ شریف سے, تو وہاں بچیوں نے وہ پیارے آقا کا استقبال کیا اور یوں وہ کلام پڑھ رہی تھی. تو واجب شکر علینا, واجب شکر علینا ما دعا للہ داری, یعنی ہم پر بدر مطلب چودھویں کا چاند سنیات الوداع کی پہاڑیوں سے طلوع یعنی ظاہر ہو گیا, ہم پر شکر ادا کرنا لازم ہے، کمپلسری ہے، جب تک دعا کرنے والے دعا کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اے عاشقان رسول۔ پارہ 30 سورۃ الدحا میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، والضحى والليل اذا سجى، ترجمہ کنزول ایمان، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، تفسیر عزیزی جلد 4 پیج نمبر 411 پر فرماتے ہیں، بعض مفسرین کے نزدیک دوحا سے مراد پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا دن ہے، ولادت پاک کا دن ہے، برتھ ڈے یہاں مراد ہے بعض مفسرین کے نزدیک۔ جبکہ لیل سے مراد، لیل من رات، تو لیل سے مراد معراج کی رات ہے، شب معراج۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں دوحا سے مراد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور، یعنی چہرہ مصطفیٰ ہے۔ لیل سے مراد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہیں، جو کہ سیاہی میں نے بلیک ہونے میں رات کی طرح ہیں۔ بارگاہ رسالت میں حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، نقابی دے شاہ پر نور چہرہ، صفت میں جس کی وشم سو دوحا ہے، صفت میں جس کی وشم سر دوحا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے عاشقان رسول، سورج اور چاند سے تشبیہ دینا عرب کے رسم و رواج کے مطابق ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت و سیرت کی مثال بن ہی نہیں سکتی۔ کسی شاعر نے کتنا پیارا شعر کہا ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، کل جہاں سوال دینے والا ہے، کل جہاں والی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ ہولی فیس آئینے یعنی مرر کی طرح ہو جاتا، جس میں در و دیوار اور لوگوں کے چہروں کا عکس جھلکنے لگتا. جو چیزیں وہاں موجود ہوتی وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے سے وہ نظر آنے لگتی, نہ جھلکنے لگتی. کیا شان ہے میرے آقا کے چہرے کی. اعلی حضرت عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میرے کب سے نقاب میں ہے. شرح کلام رضا, اے نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے پر نور سے پردہ ہٹا کر شربت دیدار پلا دیجئے. جب سے آپ جناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ پردے میں ہے, زمانے میں اندھیرا سا چھا گیا ہے. کاش کاش ست کروڑ کاش.
سکرات کی جب سختیاں سرکار ہو باری للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا, آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹے لگا ہو اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا, جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ زمانہ, جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ زمانہ, تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا, تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہم باہر ملک سے جو مال چڑھاتے ہیں اللہ کے توکل, اور ہمیں پھر بعد میں وسوسے آتے ہیں کہ ہمارے مال کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اس کے بارے میں آپ ہمیں کوئی رہنمائی فرمائیں.
عرض کرتا ہوں, یہ اللہ کے توکل جب آپ اللہ کو سونپ دیتے ہیں اللہ کے بھروسے, اب تو کچھ بولنا ہی نہیں چاہیے, توکل تو علی اللہ, اللہ کے بھروسے پر. تو اب مسئلہ ہے کہ توکل کے معنی شاید عام طور پہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا, یار اللہ کے توکل رکھ مولا پہ آس, ہے نا, اللہ پر بھروسہ رکھ, اللہ پر امید رکھ, اور امید ساری وہ دنیا کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے ہماری, ہم لوگ خالی زبان سے بولتے ہیں. تو بیٹے توکل جب اللہ پر کیا ہے تو اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا, مایوس نہیں کرے گا. جبکہ ہو توکل خالی وہ زبانی جمع خرچ تو ہم لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ ہمارے کام بھی مطلب سنورتے سنورتے بگڑ جاتے ہیں. اس لیے بیٹے ہمت رکھنی چاہیے, اللہ پر واقعی توکل کرنا ہی چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. قرآن کریم پارا 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں ارشاد رب عظیم ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. ترجمہ ہے کمزوری مان, اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو, بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں. اب توکل ہے کیا, یہ غور سے سنیے گا. خزائن العرفان پیج نمبر 141 کنزول ایمان کے ساتھ جو تفسیر ہے اس کا نام ہے خزائن العرفان. تو اس کے پیج نمبر 141 پر ہے. حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی اسی آیت کے تحت خزائن العرفان صفحہ 141 پر لکھتے ہیں, توکل کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد کرنا, اعتماد معنی بھروسہ. توکل کے معنی اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد یعنی بھروسہ کرنا, اور کاموں کو اس کے سپرد یعنی حوالے کر دینا. مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد یعنی بھروسہ تمام کاموں میں اللہ پر ہونا چاہیے. کتنی پیاری اور مختصر اور جامع انہوں نے تفسیر لکھی اس مبارک آیت کی. کاش ہم سارے کام اللہ کے حوالے کر دیں, اس پہ بھروسہ کریں تو بات بن جائے, لیکن ہمارا ٹھکانہ ہے نہیں. امت پر مہربان پیارے پیارے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہے اسے چاہیے کہ توکل کرے, اور جو سب سے زیادہ عزت والا بننا چاہے اسے چاہیے کہ خوف خدا اختیار کرے, اور جو سب سے زیادہ مالدار ہونا چاہے اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ پاک کے پاس ہے اسے اپنے پاس موجود چیز سے زیادہ قابل بھروسہ جانے. سبحان اللہ, یہ حدیث کے تحت میں کہنے کی ضرورت نہیں کرتا, شرح نہیں پڑی میں ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے جو درست باتیں عرض کر رہا ہوں وہ بھی جو میں کہوں گا. کہ یہ میرے پاس ہے قلم اور مجھ پر مجھے اتنا تو ہے کہ میرے سے یہاں کوئی چھینے گا نہیں, ایسا لگتا ہے کہ یعنی کہ اتنا تھوڑا یوں ہے اعتماد ہے اپنے اس پر کہ مجھ سے کوئی نہیں چھینے گا. لیکن اس سے بھی زیادہ مجھ سے بھی ضائع ہو سکتا ہے, گم ہو جائے اور نکال لے جیب میں سے, گر جائے نہ ملے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. میری یہ خوش فہمی ہے کہ میرے پاس یہ جا نہیں سکتا. لیکن سب سے پاورفل جگہ بھروسے والی جہاں سے نہیں جا سکتا وہ اللہ کی بارگاہ ہے, کہ یہ میں اخلاص کے ساتھ کسی کو دے دوں اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں. اب یہ ایسی محفوظ ہوئی کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ اس کو چرا سکتی ہے, نہ گما سکتی ہے, نہ جلا سکتی ہے, نہ توڑ سکتی ہے, نہ پھوڑ سکتی ہے. یہ بارگاہ خداوندی میں پھر اللہ پاک کی مرضی ہے کہ وہ اپنے کرم سے تھوڑے کو بہت زیادہ کر دیتا ہے, جس طرح بچھڑے کی پرورش کی جاتی ہے نا. وہ اس کو اس میرے دیے ہوئے قلم کو میرے اخلاص میرے ہو اور میں کسی کو رائے خدا میں دے دیتا ہوں اور یہ بہت بڑا خزانہ بن کر مجھے قیامت میں مل جائے. ملے گا, ہم ایک دوسرے کا ضائع کر سکتے ہیں, میرا رب کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو میں نے حدیث کے تحت نہیں کہا, لیکن یہ کہ وہ حدیث میں یہ کہ جو سب سے زیادہ مالدار ہونا چاہے اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ پاک کے پاس ہے اسے اپنے پاس موجود چیز سے زیادہ قابل بھروسہ جانے. میں نے اپنے تو بس کیا کہ میرے پاس ہے, بھلے میرے کو بھروسہ ہے, زیادہ بھروسہ اس بات پر کہ یہ اللہ پاک کے پاس ہو تو ادھر سے ضائع نہیں ہوگا, میرے پاس سے ضائع ہو سکتا ہے. اللہ حضل قیاس ہر چیز پر ہی ہم قیاس اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے رائے خدا میں اپنی چیز سچے دل سے اخلاص کے ساتھ ریا کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, سخی کہلوانے کے لیے نہیں, دلیر کہلوانے کے لیے نہیں, وہ ہوا کروانے کے لیے نہیں, چپکے سے رائے خدا میں اللہ کی رضا کے لیے دے دی یا دوسروں کے سامنے دی اور ہم کو یوں ہے ہم ایسے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا, پھولتے نہیں ہیں اور ریا میں نہیں پڑتے, تو دوسروں کے سامنے بھی دی تب بھی ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے دیکھو یہ حدیث کی شرح میں نے بیان نہیں کی, میں اپنی اٹکل سے حدیث کی شرح بیان کرنا یہ حرام ہے. اپنی سوچ کے مطابق یہ شرح بیان کریں گے محدث یا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہو اور وہ بیان کر دیں وہ ایک الگ بات ہے, میں نے پڑھی بھی نہیں. یہ آپ سب کے لیے بھی اس میں درس ہے, خاص کر مبلغین کے لیے, مقررین کے لیے, وائزین کے لیے, سب منڈے پڑے ہوتے ہیں بعض اوقات حدیث سے پڑھ کر چونکہ چنانچہ کر رہے ہوتے مر جاؤ گے. یعنی حدیث کی شرح یا آیت کی تفسیر کوئی اپنی مرضی سے کرے بھی جو اہل نہیں ہے, جس کی معلومات نہیں ہے, اتنی علم نہیں ہے اس کے پاس, اور وہ کرے, اور ہر عالم اہل نہیں ہوتا حدیث کی شرح کرنے کا, آیت کی تفسیر کرنے کا. یہ عالم تو ہو لیکن مزید اس کے فنون ہیں حدیث کے, تفسیر کے, شرح حدیث کے, تو وہ بیان کر سکتے. تو اگر کسی نے, نا اہل نے حدیث کی شرح, آیت کی تفسیر اپنی سوچ کے مطابق کر دی, وہ درست بھی ہو, تب بھی گناہگار ہے کہ اس نے جرت کی کیوں, اس کو کس نے دایا کیا تھا, کس نے آگے بڑھایا تھا, اس نے جرت کی تفسیر بیان کر دی, مفسر بن بیٹا, گلی گلی مفسر پھر رہے آج کل. نہیں نہیں, ڈرو اللہ سے ڈرو. تو اپنی اٹکل سے صحیح تفسیر کرے گا, اپنی سوچ سے, اپنے قیاس سے, اپنے اندازے سے, تب بھی گناہگار ہوگا. اس لیے میں نے بار بار اللہ سے ڈرتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں شرح بیان نہیں کرا, میں ایک مدنی پھول میں نے آپ کو دیا, اور یہ بھی حدیثوں کی روشنی میں ہی ہے جو میں نے عرض کیا, قرآن کریم کی بھی روشنی میں. اگر اس کو ڈھونڈنے جائیں تو سب مل جائے گا, لیکن میں نے اس کی, میں اس کا اہل نہیں, میں محدث نہیں, مفسر نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, اب کوئی چیز گم جاتی ہے کہ ڈر لگتا ہے گم جائے گی تو کچھ ہو جائے گا, تو اس کا بہت پیارا ورد روحانی علاج, 40 روحانی علاج ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس میں بھی ہے اور مدنی پنجسورہ میں بھی ہے. یا جلیلو جیم سے, یا جلیلو یعنی اے بزرگی والے, ترجمہ نہیں پڑھنا, یا جلیلو 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب, سامان اور رقم وغیرہ پر دم کر دیجئے انشاءاللہ عز وجل, چوری سے محفوظ رہے گا وہ مال, وہ پیسہ چوری سے محفوظ رہے گا. بہت مختصر سا عمل ہے. یا جلیلو 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 10 بار پڑھ کے اپنی چیز پہ دم کر دو, انشاءاللہ چوری سے وہ چیز محفوظ ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے کافی سوالات ہمارے پاس جمع ہیں, اور فیس بک کے ذریعے بھی کافی سوالات ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں. پہلا سوال آپ سے یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ سوال یہ ہے, 12 ربیع الاول عیدوں کی عید ہے, تو اس روز روزہ کیوں رکھتے ہیں جبکہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا؟ یہ سالانہ سوال ہے.
سالانہ 4 یا 5 عیدیں ایسی آتی ہیں ہر سال جن کا روزہ فرض ہے, بلا عذر نہ رکھے گناہگار ہوگا, جہنم کا حقدار ہوگا, اور اس کے فرض کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا. کیا بول دیا؟ عید کے دن روزہ. ہاں عید کے دن روزہ. 4 یا 5 عیدیں آتی ہیں ہر سال. رمضان شریف کا پورا مہینہ روزہ فرض ہے, 4 یا 5 جمعے آتے ہیں, ان 4-5 جمعوں کو بھی روزہ فرض ہے, اور جمعہ عید ہے, جمعہ عید کا دن ہے, تو اس دن تو روزہ فرض ہے رمضان میں جب یہ عید آئے گی. تو یہ اللہ کے بندو, دو عیدیں جو ہے نا, بقر عید کے 4 دن, ایک دن بھی نہیں, 4 دن, 10, 11, 12, 13, حالانکہ عید تو ایک دن ہے, 3 دن اضافی, اور 3 دن ہم نے دوسری تیسری نام رکھا ہے چھٹیاں کرنے کے لیے شاید, سمجھے. تو ویسے حدیثوں میں اس کو عید کا دن قرار نہیں دیا گیا. ایک تو عید 10 ذوالحجہ, اور ایک عید رمضان شریف کے بعد جس کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں, عید الفطر. یہ دو عیدیں, ان کا روزہ عید کے اعتبار سے, ان دونوں عیدوں کا روزہ حرام, اور مزید بقرعید کے تو کل 4 دن ہے نا, تو 3 دن مزید عید کے بعد, 10 تو حرام, 11, 12, 13 کا بھی حرام. حالانکہ 11, 12 کو تو لوگ عید بولتے ہیں, دوسری عید تیسری, چوتھا دن تو کچھ بھی نہیں ہے ان مانو گھر عید کے تعلق سے, نہ قربانی بھی نہیں ہوتی ان دنوں, تب بھی روزہ حرام ہے. تو جو شریعت کا حکم ہے سر تسلیم خم ہے, عقل کے گھوڑا توڑا نہیں ہے. تو یہ بڑی عام سی بات ہے کہ عید کے دن روزہ, عید کے دن روزہ. تو بے شک وہ عید ہے ربیع الاول شریف, ربیع الاول شریف کا ہر دن عید ہے اور رات شب برات ہے، مانو واقعی یعنی کہ وہ تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی تو لکھا ہے کہ جس نے وہ ربیع الاول کی راتوں کو عید بنا لیا،
امام قسطلانی رحمت اللہ،
امام قسطلانی نے کہ جس نے ربیع الاول کی راتوں کو عید بنا لیا،
تو اللہ
عید تو دن کو ہوتی ہے جی، بہت بڑے عالم تھے، راتوں کو عید، رات نہیں راتوں جمع میں لیال دن، لیال دن یہ لکھا ہے، تو اس لیے وہ بارہ ربیع الاول شریف بے شک عید ہے، عیدوں کی بھی عید ہے، روزہ رکھ کر منانا بالکل 100% جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ناجائز جو کہے دلیل اس کے ذمے کہ وہ دلیل لائے کس حدیث میں منع کیا کہ بارہ ربیع الاول کو روزہ مت رکھو، یا قرآن کی کس آیت میں منع کیا گیا کہ روزہ مت رکھو، اور رکھنے کی دلیل یہی ہے کہ منع نہیں کیا گیا، میں مائک کے ذریعے آپ کو آواز پہنچا رہا ہوں، ٹی وی کے ذریعے آواز پہنچا رہا ہوں، کس حدیث سے ثابت ہے، آیت کون سی آیت سے ثابت ہے، یہی جب یہی کہیں گے کہ میں منع بھی تو نہیں ہے کہ مائک کے ذریعے آواز مت پہنچاؤ، تو یہی یعنی کسی چیز کا منع نہ ہونا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے، یہ اصول یاد رکھیں، نے عدم جواز پر دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، تو شیطان کے وسوسوں میں نہ ہے، آپ تو بس بولو گے نہیں اب تو میں روز روزہ رکھوں گا، بارہ ربیع الاول تک ڈیلی آج کل روزہ رکھوں گا، ایسے ملیں گے آپ کو آشکا نے ملا، بارہ دن تک روزے رکھتے ہیں، پہلے تو ہمارے یہاں روز وہ سحری خصوصی پتہ نہیں مذاکرے ہوتے تھے ربیع الاول شریف میں، اس بار نہیں ہو رہے، ورنہ روز سحری کی بھی ترقی ہوتی تھی، مزے سے روزے رکھتے تھے دیوانے، اس کا بھی ایک لطف تھا، صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد، وہ دن بھی آ جائیں گے انشاءاللہ،
حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، کہ یہ عید کا دن ہے، یعنی جمعہ، اللہ نے اس کو مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، یعنی عید کا دن بنایا ہے، اور عید بولتے ہیں لوٹ کر آنے والی چیز کو، تو جو خوشی کا دن بار بار لوٹ کر آتا ہے اس کو عید بولا جاتا ہے، عرب دنیا کے اندر عید الوطنی منائی جاتی ہے، یعنی جس دن ملک آزاد ہوا تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ عید الوطنی ہے، یعنی آزادی کا دن ہے، تو ہر سال لوٹ کر آتا ہے آزادی کا دن، جیسے ہمارے یہاں 14 اگست منائی جاتی ہے، تو اسی طرح وہاں اس کو یوم العید کہتے ہیں، تو وطن آزاد ہو، آزادی ملے، تو اس دن جو ہے وہ خوشی منائی جاتی ہے، اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے، اور آزادی ملنے کے دن کے بارے میں تو یہاں تک استدلالات موجود ہیں کہ اس دن تو روزہ رکھنا، یہ خود حدیثوں سے ثابت ہے کہ عاشورہ کے دن جو ہے وہ یہود روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ یہی دن تھا کہ جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون سے نجات بخشی تھی، اس لیے ہم روزہ یہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا پھر اگلے سال سے آپ نے روزہ رکھنے کا یہ حکم ارشاد فرمایا، تو جب خوشی کا دن آتا ہے تو اس دن جو ہے وہ اللہ کی جو رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا تو خود اس حدیث پاک سے ثابت ہے، تو عید کا دن جو ہے وہ ہر آنے والی خوشی، لوٹ لوٹ کر آنے والی خوشی کو کہتے ہیں،
وہ میری توجہ اچھی تھی، وہ یہ عرب امارات میں عید منا، عید الوطنی 2 تاریخ 2 دسمبر کو یہ دبئی وغیرہ میں یہ عید الوطنی مناتے ہیں، عید کہتے ہیں اس کو عید الوطنی، اور آزاد ہوا تھا اس دن وہ، تو اتنے جھنڈے لگتے ہیں، آپ کو جشن ولادت کے جھنڈے جو ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آتے آپ لوگوں کو، بعض لوگوں کو، آپ لوگوں کو نہیں، آپ تو آتے ہیں جب تو بیٹھے ہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، بہت سو کو نہیں سمجھ میں آتے، تو وہاں اتنے جھنڈے لگتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا، لگاتے ہیں، ہاں پاکستانی لوگ بھی لگاتے ہیں، وہ حرج بھی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، مطلب ایک عرب ملک ہے، ہمارا اسلامی ملک ہے، اگر اس کی خوشی میں ہم شامل ہو جائیں تو کوئی گناہ کا کام تھوڑی ہے، ایک اچھا کام ہے، وہاں کے وطنیوں کی دل جوئی ہوگی اس سے، ہاں جو اگر کوئی ناجائز کام ہو رہا تو آدمی اس سے بالکل دور رہے، اب وہ آپ کے وطن میں ہو یا کسی اور کے وطن میں ہو، تو بارہ دیا کہ وہ جھنڈے خوب لگتے ہیں، गाड़ियों पे झंडे, छतों पे झंडे, बड़े बड़े झंडे जैसे जश्न विलाद लगाते ना, तो बड़े बड़े झंडे भी लगते हैं और सजावटें होती हैं अपने हिसाब से उनके यहाँ, ये मनाया जाता है, मनाते हैं। ईद उल वतनी लफ्ज ईद इस्तेमाल होता है। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
सवाल है, हमने सुना है कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने झंडे नस्ब किए थे, वो झंडे किस चीज से बने थे, क्या वो किसी इंसान ने देखे थे?
सवाल बड़ा सवाल है।
ये किताबों में मौजूद है, इमाम ज़ुरकानी और इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाहि तआला ने ये रिवायत जिक्र की है, तो अब जितना है जाहिर है कि हम उतने ही पर गुफ्तगू करेंगे, अपने क़यास से अंदाजे से तो हम बयान नहीं कर सकते, तो जो उन्होंने रिवायत बयान की है हम उसी पर जो है वो इतकाद रखते हैं। अगर नहीं है उसका तस्किरा कि वो किस तरह का था, किस कपड़े का था, अब कपड़ा हो तो फिर आप ये पूछेंगे वो किस कलर का था, शेड उसका किस तरह का आता था, तो इस तरह के सवालात की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होती। जितना कुछ किताबों में बयान हुआ, जो रिवायतों के अंदर आया, उसे ही बयान किया गया है।
माशाल्लाह आज हमारे साथ कंप्यूटर भी है और कंप्यूटर की भी बारी आएगी अल्लाह की रहमत से, और मदनी मुन्नी है प्यारी प्यारी सी, माशाल्लाह
माशाल्लाह।
कौन सा कंप्यूटर है बाबू आज?
आज हमारे साथ जो कंप्यूटर है उसका नाम है सरकार की आमद।
माशाल्लाह। ये सवाल एक और मैं कर लेता हूँ कि रबीउल अव्वल में शादी के लिए कौन सा दिन बेहतर है?
सारे दिन बेहतर है, रबीउल अव्वल का मेरा दिन ईद है, रात शब बरात है, जैसे कोई मखसूस दिन का मुझे पता नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि इन पूरे महीने में हमारे यहाँ 12वीं तारीख ये ज्यादा मुकद्दस मानी जाती है।
ठीक,
लेकिन जश्न विलादत मनाने वालों को टाइम नहीं मिलेगा निकाह में आने का, आप निकाह रखोगे शाम को, ना शाम को वो आप कराची में तो जुलूस का वो हिसाब किताब होता है कि सारी कौम शायद रोड पर होती है अगर मोबाइल का करें तो फिर यह कि सोच समझ के रखना निकाह का, रखना हो तो रिश्तेदारों से मशवरा करके, फिर कोई नहीं आए तो नाराज नहीं होना, हो सकती है कोई ऐसा टाइम रख लिया जाए जिसमें जुलूस ना हो।
और इस बार तो 12 रबीउल अव्वल है भी जुमा के रोज,
सुभान अल्लाह, दो ईद
जुमा, दो ईद एक साथ जमा हो रही है,
ईदैन ईदान ईदैन ईदैन।
सुना है चांद में जो दाग नजर आता है वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चांद के दो टुकड़े की वजह से है, क्या ये दुरुस्त है?
ये तो वो तस्वीरें ली थी, वो सुना था जब ये चांद पर गए थे ऊपर से और तस्वीरें ली और कुछ मुसलमान भी हुए थे, वो जोड़ देखकर सुना है अखबारों में, पहले आता था इस तरह, वो शेर तो है, सितम की या कैसी मत कटी थी कमर वो खाकुन के उन कमर वो खाकुन की रह गुजर की, सितम की याँ कैसी मत कटी थी कमर वो खाकुन की रह गुजर की, उठा न लाया के मलते मलते ये दाग सब देखना मिटे थे। मत मारी गई थी चांद की मोहरा के, चांद को भी कोई सुचका नहीं पड़ा, जब सरकार गुजरे तो कुछ खाक के कदम ले लेता बढ़ के आगे और अपने ऊपर मल लेता, ये दाग धब्बे मिट जाते। आप चांद को देखोगे जब पूरा चांद हो जाता, आप देखो वे धब्बे चांद पर, आसमां के चांद में तो फीका फीका नूर है, आसमां के चांद में तो फीका फीका नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है, तो आसमां का चांद जो है ना इसका नूर वहां पे फीका है और मेरे आका का नूर, जो चांद सूरज सितारे सारी कायनात ये नूर मुस्तफा का सदका है, صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. حضرت کا ایک شعر یہ ہے نا کہ دل کو دے نور و داغ عشق پھر میں فدا دو نیم کر مانا ہے سن کے شک ماں آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. یعنی دل دل کو دے نور دل کو دے نور و داغ عشق یعنی چاند
نور و داغ عشق
نور و داغ عشق یعنی یہ اعلی حضرت نے وہی عشق والی بات کی ہے کہ میرے دل کو چاند کی طرح دو ٹکڑے کر دیں اور اس میں جس طرح چاند کے اندر وہ دو ٹکڑے ہونے کے بعد داغ آیا ہے تو ویسا ہی نور بھی مجھے عطا کر دیں اور عشق کا داغ بھی مجھے عطا کر دیں. اب تک تو سن کر ہی مانا ہے شک ماں کہ آپ نے جو چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے وہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں وہ سچ اور حق ہے لیکن اب آنکھوں سے میرے دل کے دو ٹکڑے کر کے دکھا کے یوں
دکھا کے اس طرح میں نے ٹکڑے کیے تھے
جی
اور داغ کا بھی اعلیٰ حضرت نے
جی یعنی یہ وہ عشق والی بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی
قسمت سور و ہرا کی حرص ہے چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم اعلیٰ حضرت کا عشق تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
رات کو سوتے وقت اگر کوئی خوشبو یا بدبو آ جائے تو ڈر لگتا ہے نیند اڑ جاتی ہے کہ کچھ ہے
اور ڈر ہو گیا تو خوشبو تو آتی رہے گی بدبو بھی
یوں
ہاں چھوٹتی رہے گی بالکل ڈر میں ڈرا ہوا نہیں
خوشبو آنے دیں بدبو آوے
تو بھی آنے دیں نو لفٹ کرے خوشبو کو تو نیک فال سمجھتے ہیں خوشبو آئی تو بعض اوقات تو یہ لوگ بھی نہیں بولتے کسی بزرگ کی سواری آئی ہے یا سواری نکلی ہے یہاں سے یہ ضروری نہیں ہے اللہ بہتر جانے کو اس کا پڑا بھی نہیں ہے کہ اچانک خوشبو آئے تو اس کا مطلب کیا. ہے اچھی چیز خوشبو آئے تو بھلے آئے بدبو آئے تو یہ کہ اس میں تھوڑا آدمی دل پریشان ہوتا ہے ویسے بدبو تو آ جاتی ہے کبھی ادھر ادھر سے گٹریں کھلتی ہیں کچھ ہوا چلتی ہے تو کہیں سے اڑا کے لے آتی ہے خوشبو بھی ہو سکتا ہے کسی نے ابھی ابھی لگائی ہو اڑوس پڑوس میں ہوا چلی اور اڑا کے لے آئی خوشبو یہ بھی ہو سکتا ہے. رات کی رانی پھول کسی کے گھر میں ہے تو وہ رات کو اس کی خوشبو مہکتی ہے رات کی رانی بولتے اسی لیے کہ رات کی رانی پر خوشبو رات کو اس کی آتی ہے پھولوں کی. مرحبا کمپیوٹر
سرکار کی آمد مرحبا کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام کنیزہ تارتاریا ہے.
سبحان اللہ عمر؟
میری عمر تقریباً 7 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے آج کرتے چلوں اگر جوابات میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری فرمائیں میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ عز و جل. یہ میرا ارسلہ سوالہ شروع ہی کیے.
ماشاءاللہ مہندی لگائی ہے ہاتھوں میں
پھول
پہنے ماشاءاللہ بارک اللہ چشم بدور.
سرکار کی آمد مرحبا کمپیوٹر درود پاک کی کوئی ایک فضیلت سنا دیں.
خاتم النبیین شفیع المغربین انیس الغریبین رحمت للعالمین رحمت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام.
صلو
علی محمد.
جب ماہ ربیع الاول آتا ہے تو عاشقان رسول کس انداز سے خوشی مناتے ہیں؟
ماہ ربیع الاول شریف تو کیا آتا ہے ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی
سبحان
اللہ.
سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ شعر پھر آپ کو پڑھنا ہے جس طرح میں بولوں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول, ہزار رو نہیں. یہ دیوان سالک نے ہزار لکھا ہے, مفتی احمد یار خان صاحب نے, باقی سب ٹھیک ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول, پڑھ سکو گی پھر؟ اب کمپیوٹر میں ایک دم تو فیڈ ہوگا نہیں.
یہ شعر دوبارہ سنا دیں کنیزتا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں نہیں ہزار عیدیں, بس یہ اپنے بول لیں.
سبحان اللہ ماشاء اللہ, پاور فل ہے,
جلدی ایڈٹ ہو جاتی ہے, ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے,
کیا بات ہے ماشاء اللہ.
اچھا کنیزتا, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی برت جو ہے وہ کب ہوئی؟
ظلمت میں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان مدینہ بی بی آمنہ کے پسر حبیب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل جہاں کے لیے حادی ورابر بن کر واقعہ تھا بفیر کے 55 دن بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 سنہ عیسوی بروز تین صبح صادق کے وقت کے ابھی آسمان پر بعض تارے ٹمٹما رہے تھے, چاند کا چہرہ چمکاتے کستوری کی خوشبو مہکاتے دونوں شاموں کے درمیان مور کا بوئے درخشا سرمری آنکھیں پاکیزہ بدن دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے سارے پاکستان کی طرف اٹھائے ہوئے دنیا میں تشریف لائے ربیع الاول میں دونوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا خدا نے نا خدائی کی کچھ انسانی سفینے کی رحمت بن کے چائی باری جب اس مہینے کی جائے رہتے سب وہ عید کا کام ہوتا تھا ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی سے روتا تھا سرا واطف تیری ایسا کہ نہ کتا ہستی ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی مبارک باد ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں کئی دن کو ماں ملتی نہیں برباد رہتے ہیں مبارک باد بیواؤں کی حسرت سے نگاہوں کو اصل بخشا گیا نالوں کو فریادوں کو آہوں کو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے.
سبحان اللہ
ماشاء اللہ
بڑا یاد کیا ہوا ہے ماشاء اللہ.
جب اللہ پاک کے آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی زبان اقدس پر کیا دعا تھی؟
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ فرمایا اور ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی یعنی پروردگار میری امت میرے حوالے فرما ربی حبلی امتی کیسے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام.
سبحان اللہ
سبحان اللہ. جشن ولادت کی جشن ولادت منانے کی نیتیں بتائیے.
نمبر ایک قرآن پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گی. نمبر دو رضائے الہی پانے کے لیے چراغا کروں گی. نمبر تین جبریل امی علیہ السلام کی پیروی میں جھنڈے لہراؤں گی. خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے سرکار آ گئے شہ ابرار آ گئے.
سبحان اللہ.
میرا آقا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے بعض عاشقین رسول نے خواب میں جشن ولادت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش دیکھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟
ارشاد فرمایا جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. ولادت
ماشاءاللہ.
کوئی معجزہ سنائیے.
حضرت امامہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس سات بکریاں تھی، میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک خواہ ان بکریوں پہ پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگی کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا. اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ سانس سے سانس سو گئی.
ماشاء واہ بھائی، اللہ آپ کو بامر علیما. مرحبا مرحبا
مرحبا
مرحبا
مرحبا
مرحبا
مرحبا مرحبا يا مصطفى، مرحبا يا مصطفى.
ما شاء الله، الله آپ کو بعمل عالمہ اور عظیم مفتیہ بنائے، دعوت اسلامی کی بعمل مبلغہ بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے.
انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اس مدنی منی کے لیے 2600 روپے اور ان کے والد صاحب کو انشاءاللہ عزوجل مدنی باکس بھی پیش کیا جائے گا.
اور میری طرف سے والد صاحب کے لیے 10، 11، 12 ربیع الاول شریف مدنی قافلے میں سفر کی درخواست کا تحفہ.
باپا جانی، میرے لیے اور میرے گھر والے کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں.
بخشش فرمائے، ہماری بھی بخشش فرمائے.
سوشل میڈیا سے سوال ایک آیا ہے کہ کبھی کبھی میں گناہ میں ملوث ہو جاتا ہوں، تو گناہ سے بچنے کے لیے سورہ یاسین، سورہ رحمان کی تلاوت کر کے کالے دھاگا ہاتھ پر باندھنا چاہتا ہوں تاکہ گناہ کرتے وقت یہ دل میں خیال آئے یا من میں خیال آئے کہ قرآن آیت کا دھاگا میرے ہاتھ کی کلائی میں ہے، ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ساجد بھائی نے سوال کیا. ایسا
گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا واجب ہے، سچی توبہ کرے، عہد کرے آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہ توبہ کا رکن ہے، بھی ورنہ تو توبہ ہوگی نہیں، بعد میں گناہ کروں گا فی الحال توبہ کر لیتا ہوں، یہ نہیں چلے گا. دوبارہ لے کے توبہ سچی کر لے، اب اگر یادگار کہ خود یاد آئے گناہ، اس لیے اگر کوئی اس طرح پڑھ کے دھاگا باندھتا ہے تو حرج تو نہیں ہے، لیکن اب ہاتھ میں دھاگا معززین کو دیکھا نہیں ہے، علماء وغیرہ کو. بعض لوگ ہاتھ میں لال ڈوریاں باندھتے ہیں، اسے کالی ڈوریاں بھی باندھتے ہوں گے، دھیان نہیں ہے میرے کو. یہ مطلب شرفا کا انداز نہیں ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے. یہ عام جو جوان ہوتے ہیں اس طرح کے، یہ لوگ باندھے ہوتے ہیں لال ڈوریاں، یہ سمجھ میں آ نہیں رہا. البتہ کوئی اور ایسا حل نکالے کہ جو مطلب یاد آ جائے کہ اب گناہ نہیں کرنا، یہ تو اچھی بات ہے. کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہے، مطلب ہونی چاہیے کہ گناہ کرنے لگے اور اس کو یاد آ جائے یعنی مجھے نہیں کرنا ہے.
اس میں کوئی اگر پوچھے بھی کہ ہاتھ پہ دھاگا کیوں باندھا ہے تو پھر بتانا پڑے گا.
یہ بھی ہے، بتانا تو ہے ہی نہیں، مطلب کہ میں نے گناہ کیا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، یہ بتانے مہاراج نہیں ہے کہ میں نے اس لیے باندھا کہ اگر گناہ کا خیال آئے تو اس کو دیکھ لوں تاکہ وہ خیال جاتا رہے، تو یہ تو میرا خیال ہے. اس میں یہ گناہ کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں یہ کہ مجھے گناہوں سے نفرت ہے، اچھی بات ہے، حرج نہیں ہے. لیکن وہی کالا ڈورا جو یہ عام طور میں بولنی الفاظ نہیں مل رہے کہ میں کیا بولوں، کس طرح کے نوجوان باندھتے ہیں. اس سے میں نے کہا کہ شرفا اور معززین اور علماء مشائخ ان کو نہیں دیکھا کہ اس طرح کے لیلے پیلے دوڑے باندھتے ہوں، تو یہ اتنے میں سمجھ جائیں.
تو یہی اگر ذہن بنا
اندر میں باندھ لے کہ نظر نہ آئے، اگر پڑا ہوا ڈورا ہے اندر باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. گلے میں باندھ دیا تعویذ، جیسے ہم لوگ پہنتے ہیں تعویذ میں، وہ ڈورا بھی لے لیا، تعویذ بھی پہن لیا ڈورے میں، اسی ڈورے میں تو سونے پہ سواگا.
یہ ذہن بنا لیا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہی اگر بسا لے بندہ دل میں خیال،
یہ بہترین حل ہے اس کا، گناہ سے بچنے کا، اللہ دیکھ رہا ہے. ہمارے حاجی عمران نے تو اسٹیٹس پر بھی اللہ دیکھ رہا ہے یہ لگا کے رکھا ہے, بہت اچھی چیز ہے, یہ دیکھ کر یاد آ جائے اللہ دیکھ رہا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. رضوان بھائی پوچھ رہے ہیں کیا چلنے پھرنے سے معذور کو نکاح کرنا چاہیے؟
قصور کیا بچارے گا جو دیکھے گا کہ چلنے پھرنے سے معذور نہیں ہے, نکاح کروا رہا ہے, لڑکی کر رہی ہے, تو اپنے کو دعا دینی چاہیے کہ اللہ ان کی خانہ آبادی کرے, ورنہ ظاہر کے بےچارے گناہوں میں بھی تو پڑ سکتے ہیں نا.
اچھا
ہو جانی چاہیے, نکاح ہو جانا چاہیے, جبکہ مطلب دیکھ بھال کر ہی کریں گے, ظاہر تکلیفیں تو ہوتی ہیں, وہ ملے گی بھی ایسی, ظاہر ہے کہ وہ فریش ملے گی, ضروری تو نہیں ہے کہ چلتی پھرتی بھاگتی دوڑتی لڑکی ملے, وہ دونوں معذور ہوں گے ایک دوسرے کے سارے بےچارے زندگی گزاریں گے.
میرا نام سلیم ہے, میں 20-22 سال سے ٹائر پنچر کا کام کر رہا ہوں. اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پڑھو گے نہیں تو ہم آپ کو ٹائر پنچر کی دکان پہ بٹھا دیں گے, ایسا کیوں ہے؟
دیتا ہوں تجھ کو واسطا.
آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں, اپنی روزی کما رہے ہیں, ٹائر پنچر کا کام کر رہے ہیں, بچوں کو ڈراتے ہیں وہ لوگ کہ ٹائر پنچر کے کام پہ بٹھا دیں گے, ہمارا بڑا اس سے دل دکھتا ہے.
دیتا ہوں تجھ کو واسطا.
یہی ہمارا سوال ہے اور یہی ہماری شکایت ہے کہ ان ماں باپ کو سمجھایا جائے کہ ہماری مثال ہی کیوں دیتے ہیں.
تیرے حبیب کا.
آپ دل بڑا رکھو, اکثر ماں باپ بولتے ہیں میرے تو جلنا ہی پہلی بار, میں تو ماں باپ, میں باپ بھی ہوں, دادا بھی ہوں, نانا بھی ہوں, پرنانا بھی ہوں, پہلی بار سنا میں نے کہ ٹائر پنکچر پر بٹھا دیں گے, یہ ماں باپ اکثر ماں باپ بولتے ہیں, میں نے نہیں سنا کبھی, یہ بچپن نے سن رکھا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, جو کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب, یا اس طرح بولتے جو کھیلو گے کودو گے بیچو گے کباب. تو یہ مطلب کوئی اس میں دل بڑا رکھو, ٹائر پنکچر بنانا اس میں کوئی رج نہیں ہے, بناتے ہی ہیں لوگ, بڑا رسکی, بہت رسکی گیم نہیں ہے, بہت خطرناک ہے یہ, جب یہ بنا رہے ہوتے نا ہوا بھر کے اور یہ کچھ اس کا کام کر رہے ہوتے, اس میں جو لوہے کا جو کیا بولتے ہیں پتہ نہیں سو بھول گیا ہوں,
رنگ یا رنگ یا جو
رنگ ہوتی ہے لوہے کی جو بھی, وہ بازو کا دیا تو بسٹ ہوتا ہے, اس میں یہ پھٹتا ہے, وہ لوہے کی رنگ اڑتی ہے, وہ اگر آئی تو پھر بچنا مشکل ہوتا ہے. ایک ہمارے سائی بھائی تھے بہت پرانے, شکیل بھائی غالب ان کا نام تھا, بہت پرانے, اب پتہ نہیں کس حال میں بےچارے, اللہ ایمان سلامت رکھے مغفرت کرے, تو وہ بھی یہی کام کرتے تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ اڑا تھا یہاں سے ٹچ ہو کر چلا گیا, ان کے یہاں زخم اور ٹانکوں کے نشان دیکھے تھے میں نے, وہ ان بول یہ نکالے میں نہیں بول رہے تھے کہ میں لکی بچ گیا, ورنہ آدمی عام طور پر بچتا نہیں ہے, کھوپڑی اڑا دے گا سب کچھ, لوہے کا پریشر سے اڑتا ہے. یہ تو بےچارے جو ٹائر پنکچر کا کام کرتے ہیں, یہ تو یوں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی حفاظت کرے, ان کو بھی نمازیں پڑھتے رہنا چاہیے اور اپنی حفاظت کے لیے اورات وغیرہ پڑھنے چاہیے, میری رسکی گیم خطرناک کام ہے. اللہ برکت دے بیٹا, دل بڑا رکھو, بولتے تو کیا ہوئے, ہم لوگ تو بولتے ہیں, میں تو جب داڑھی رکھی تھی شروع میں تو جب سے آئی رکھ لی تو مجھ پر تو آوازیں لگاتے تھے, ملا ملا کرتے تھے, تو کیا ہو, دل بڑا رکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو ماں باپ اگر سن رہے ہو تو آپ یہ مثال نہیں دیا کرو کہ ٹائر پنکچر بناؤ گے پڑھو گے لکھو گے نہیں, تو پڑھو گے لکھو گے نہیں, اور کوئی کچھ بولنا ہو تو بول دو جس میں کسی کو بھی شکایت پیدا نہ ہو.
پہلے بیچو گے کباب یہ بول لیں,
ہاں اس میں کوئی شاید کباب کی بھی دکان ہے باقاعدہ, یہ بہت بڑا مطلب پروفیشن ہے یار, بیکری میں کباب کروڑوں پتی اربوں پتی ہوتے ہیں کباب والے, بولے ہاں میں تو کباب بیچے اتنا پڑتا نہیں
بیچے گا نا کھائے گا
کباب پہ لگا دو میرا بھی
بیچے گا نا کھائے گا نہیں نا یہ
تو بیچو گا ہی اس میں بھی چلو گے کودو گے بیچو گے کباب کھانے کا کہیں
یہی کہہ رہا ہوں نا کہ بےچارا بیچے گا نا کھا نہیں سکے گا نا کباب
جو بیچے گا
لے کے سکے گا لے گا
نہیں تو کھا تو سکتا ہے بس عمدہ کباب کھائے گا
کھانے کی اجازت دے دیں سوال آپ سے یہ کرنے جا رہا ہوں کہتے ہیں کہ جنات کا بسیرا یعنی جنات وہیں رہتے ہیں جو خالی مکان ہو جس میں کچرا کڈی رات میں اندھیرا ہو انسان نہ رہتے ہوں وہاں جنات رہتے ہیں کیا یہ درست ہے
وہاں بھی رہتے ہوں گے آبادیوں میں بھی رہتے ہیں مسلمان کے گھروں میں بھی رہتے ہیں چھتوں میں بھی رہتے ہیں جب دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اس وقت بھی جنات آ جاتے ہیں
ساتھ بیٹھتے ہیں
ہڈیاں یہ ہڈیوں پر سے ان کو بوٹی چربی اور یہ ٹیسٹ آتا ہے تو ڈرنا نہیں نظر نہیں آتا ہے ہر جن ستاتا نہیں ہے جیسے انسان جو ہے انسان دہشت گردی کر رہا ہے بم دھماکے کر رہا ہے گولیاں چلا رہا ہے لوٹ رہا ہے ڈکیتیاں کر رہا ہے بندے مار رہا ہے لیکن ایسے انسانوں کی تعداد ہے کم جو اس طرح لوٹ مار اور دہشت گردی اور خون خرابے کر رہے ہیں فریش لوگ جو یہ چیزیں نہیں کرتے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے نا
جی
جنات میں بھی ہر جن ستاتا نہیں ہے ہر جن شرارت نہیں کرتا اس کی بھی ایک بدماش قسم کے جن ہوتے ہیں وہ تنگ کرتے ہوتے ہیں ہر جن نہیں شریف جن بھی ہوتے ہیں تعاون بھی کریں گے یہ آئیں گے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب اس طرح مطلب یہ کہ کریں کہ ایک بار کچھ ایسا منظر ہوا تھا جب میں نہیں یہ جامعت المدینہ کی چھت کے نیچے ملاقات کرتا تھا لائنیں لگتی تھی تو کسی کو چین آ گیا تھا تو وہ شور مچا رہا تھا نہیں جاؤں گا چیخ رہا تھا تو پھر کچھ شاید مارا ماری ہوئی تھی اسی پر کوئی اور جن پہنچ گیا تھا اور جا رہا ہوں نہیں جا رہا ہوں وہ کر کے وہ یاد کچھ اپنی ہلکی پھلکی یادداشت کر کے اس کو بھگا دیا تھا مار کے تو وہ اس حمایت میں آیا تھا کہ تو یہاں یہ بےچارے لوگ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرنے کے لیے ان کو ستانے آیا تو کیا لے رہا وہ طاقتور ہوگا نا تو ریس کرا دیا اس یہ کچھ یاد پڑتا ہے کسی اور کو پرانے عیسائی بھائیوں کو یاد ہو تو اس طرح کا ہوا تھا ایک بار واقعہ پورا یاد نہیں مجھے اللہ بہتر جانے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب ہڈی اٹھتی نہیں ہے وہیں رکھی رہتی ہے ہمارے بدلتی یہ جن تو غائب مخلوق ہے نا یہ کس طرح چاٹتی ہے کس طرح چوستی ہے ہم کو سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں چلتا وہی ہم کو ویسی کی ویسی کیونکہ اگر وہ ویسی نہیں رہے گی یہ اٹھے گی پھر گرے گی تو کوئی جن کا بچہ ہو زور سے گرا دے گا ہم پھر کھا نہیں سکیں گے بھاگتے بنے گی تو یہ ہم کو یہ اللہ کا انعام ہے یہ نہ نظر آتے نہ یہ ہڈیاں چوستے ہم کو دکھتے ہڈیاں دکھے ہڈیاں اونچی نیچی ہونی شروع ہو جاتا اپنی سانس اونچی نیچی ہونی شروع ہو جائے
یہ بہت صحیح اللہ کی کتنی ہمیں چپکلی نظر آتی ہے ہمیں لال بیگ نظر آتا ہے ہمیں کیڑے مکوڑے نظر آتے اللہ کی مخلوق ہے یہ سب ہمارے آس پاس سب گھر میں گھومتے گھماتے نظر آتے ہیں اس میں بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے
اللہ یہ ہم سے ڈرتے ہیں
اگر یہ
بھاگتے ہی ہوتے ہیں
اگر جنت نظر آنا شروع ہو جائے
تو جنت سے ڈرتے ہیں انسانوں سے ڈرتے ہیں تو یہ اللہ کی بس قدرت کے نظارے ہیں
اچھا ایک سوال اور آیا ہے بچوں کے پاؤں کو چومنے سے کیا بچے نافرمان ہوتے ہیں
بچے چھوٹے ہوتے ہاتھ پیر تو لوگ شفقت سے چومتے اس میں کیا یہ تعظیم یا مقصود ہوتی ہی نہیں نہ بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ پاؤں کیوں چومتے میٹھا لگتا ہے تو چومتے اس میں نافرمان ہو جانا یہ تو سمجھ میں آ نہیں رہا سمجھ میں نہیں آ رہا پڑھا بھی نہیں ہے کہ سنا بھی نہیں ہے پہلی بار سنا
ایک اور سوال ہے کیا بچے کو ڈائپر پہنا کر گود میں لے کر قرآن پاک کی تلاوت یا کوئی اور ذکر وظیفہ کیا جا سکتا ہے
اگر یہ کر دے تو بھی بدبو آئے
بو آ رہی تو پھر اس سے
مسئلہ ہو،
پھر بے ادبی سی محسوس ہوگی، ورنہ ویسے ہی اگر اس نے ڈائپر اس کو پہنایا ہوا ہے اور اس کو گود میں بٹھایا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، قرآن کی تلاوت اس میں کی جا سکتی ہے،
بعض وقت پتہ بھی نہیں چلتا اس نے کچھ کیا کہ نہیں کیا۔
سوشل میڈیا سے بھی ایک سوال ہے، کیا 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے یہ درست ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے؟ یہ شبیر حسین نے سوال کیا ہے۔
مسلمانوں میں یہ رائج ہے، بعض اور تاریخیں بھی ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کو اکثر علماء نے اسی کو باقی رکھا ہے، یہ یہی ہے۔ اب کوئی 15 بولتا ہے 17 بولتا ہے تو اس دن منع، یار منع تو صحیح، سر پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے سمجھے، تو اس لیے مطلب وہ لوگ اب یہ سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے کیا، تو 12 ربیع الاول پر اکثر علماء کا قول اسی پر ہے اور اکثر امت متفق بھی اسی پر ہے، اور ساری امت 12 ربیع الاول ہی کو عید میلاد النبی دنیا میں منا رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد۔
یہ دعا قبول نہیں ہوتی کیا کرے، اس کے تعلق سے بہت پیارا مضمون جس طرح بھائی نے بھیجا ہے، یہ فیض القدیر جلد اول پیج نمبر 245 سے مصر کی چھپی ہوئی کتاب کے حوالے سے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے تاکہ اس کا گریہ سنے، یعنی اس کا رونا سنے۔ اس کے شرح میں حضرت علامہ عبد الرؤف منابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک جب کسی بندے سے خیر یعنی بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو بیماری، غم، تنگی وغیرہ کے ساتھ اس کو آزماتا ہے تاکہ بندے کی گریہ ازاری یعنی رونا، مچلنا، تڑپنا، آہوزاری اور دعا میں مبالغہ سنے، دعائیں کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور بندے کو جود و کرم کی صفت عطا فرمائے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے یہ آواز معروف ہے، یعنی مشہور ہے، جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے اے پروردگار اس کی حاجت پوری فرما، تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے کو دعا کرنے دو کہ میں اس کی آواز سننا پسند کرتا ہوں۔ آزمائش سے لذت حاصل کرنا عارفین کا مقام ہے، اللہ کو پہچاننے والوں کا مقام ہے، یہ مقام اللہ پاک بندے کو رضا الہی کے حصول میں بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد عطا فرماتا ہے۔ مصیبت کبھی جرم کے بدلے ہوتی ہے تو کبھی گناہوں کا کفارہ، کبھی بلندی درجات اور طے شدہ مقام تک پہنچانے کے لیے، ان میں سے ہر ایک کی علامت ہے۔ جرم کے بدلے مصیبت کی علامت مصیبت پر بے صبری جزا مخلوق سے شکوا کرنا ہے۔ مصیبت گناہوں کا کفارہ ہونے کی علامت یعنی نشانی مصیبت پر صبر کرنا، شکوا و جزا نے ہاہو نہ کرنا، اور مصیبت کو بدن پر ہلکا جاننا ہے۔ مصیبت بلندی درجات کے لیے ہونے کی علامت اس مصیبت پر راضی اور مطمئن رہنا، بدن اور دل میں اسے ہلکا سمجھنا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تقسیم ہے، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وسلم۔
منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا پٹھار کی آمد مرحبا پلدور کی آمد مرحبا منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے نبی کے نام پر سو جان سے قربان ہو جائے نبی کے نام پر سو جان سے قربان ہو جائے غلامان نبی ذکر نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے غلامان نبی ذکر نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا
ہرگز نہ چھوڑیں گے
جو کوئی جس کا کھاتا گئے اسی کے گیت گاتا گئے جو کوئی جس کا کھاتا گئے اسی کے گیت گاتا ہے نبی کے گیت گانا ہم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے محبت دل میں ڈالی گئے صحابہ اور ولیوں کی محبت دل میں ڈالی ہے لہذا دعوت اسلامی بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے لہذا دعوت اسلامی بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز چھوڑیں گے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا پٹھار کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے تسلی رکھنا ہو مایوس قبر و حشر میں عطا تسلی رکھنا ہو مایوس قبر و حشر میں عطا تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے
ہے تنہا رسول حاجمی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ
محمد عمران طریق بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ, جیسے ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ربیع الاول شریف میں دعوت اسلامی جس طریقے سے لائٹنگ کرتے ہیں, مدنی جھنڈے لگاتے ہیں, شہر گرام گھر علاقہ سوسائٹی سب ماشاءاللہ لائٹنگ ہو جاتے ہیں. سوال یہ تھا, کیا دعوت اسلامی بننے سے پہلے بھی آپ اس طریقے سے لائٹنگ وغیرہ کرتے تھے, اور جب دعوت اسلامی بنی کیا دعوت اسلامی شروع سے دعوت اسلامی میں یہ لائٹنگ وغیرہ کا سلسلہ تھا یا پھر کچھ عرصے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا؟ جزاک اللہ خیر, میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دیجیے.
اصل دعوت اسلامی نے کوئی جشن ولادت منانا شروع تھوڑی کیا. دعوت اسلامی نے بھی اس میں وہ اپنا حصہ ملایا ہے, ورنہ وہ ہم نے تو, میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے, اپنے محلے میں ایک بادامی مسجد ہوتی تھی گاؤں گلی میں, وہاں بارہویں شریف کے 12 دن واز ہوتے تھے, میرا خیال ہے واز ہوتا تھا, صلاۃ و سلام شیرنی بٹتی تھی, اور 12 ربیع الاول کے دن وہاں بال مبارک کی موئے مبارک کی زیارت کروائی جاتی تھی. تو میں جب سے تھوڑا لڑک پن آیا میرا جیسے سنبھلا میں, تو وہاں جاتا تھا میں بھی وہ بال مبارک کی زیارت میں, راتوں کو بچے ہوتے تو تب بھی ہم شیرنی لینے جاتے تھے, سمجھ نہیں پڑتی تھی اتنی خاص, لیکن یوں شیرنی, یہ بھی ایک کشش ہے کہ بچہ اس بار اس کو یہ دیکھو مجھے یہ لائن ملی نا, میٹھی شیرنی, میٹھا مٹھائی کھاتے کھاتے الحمدللہ میٹھا میٹھا ماحول, میٹھا میٹھا مدنی ماحول مل گیا. تو یوں مطلب یہ شروع سے, اس سے پہلے سے وہ تو کتابوں میں جو لکھا ہے بہت پہلے سے مروجہ انداز جو ہے, اس میں فرق پڑتا گیا, ورنہ وہ تو جشن ولادت تو قرآن کریم میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے ذکر میلاد ہے, کئی انبیاء کرام کا. تو اور اس میں مختلف جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تو بہت پیارا ذکر میلاد ہے, اس طرح ان کی ولادت کس حال میں ہوئی کہ فرعون بچے قتل کروا رہا تھا, اور وہ پھر دریا میں بہنا اور اسی کے گھر میں پرورش پانا, یہ سارے تذکرے قرآن میں یہ موجود ہی. کیا ذکر ولادت اور کس کو بولتے ہیں؟ ذکر ولادت. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ولادت کتنا زبردست قرآن نے بیان کیا کہ وہ پنگوڑے میں وہ بولے میں اللہ کا نبی ہوں, کتاب لایا ہوں, ہے نا, اس طرح کا ہے نا, سب آیتیں ہیں یہ قرآن کی. تو اس طرح اور بھی انبیاء کرام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی, یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ ولادت ولادت ذکر ولادت, اس طرح وہ عالم ارواح میں بھی ذکر ولادت ہوا ہے, سرکار کا ہوا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آیت مبارکہ.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے تمام نبیوں سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا کی ہے, پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آئے, جو تمہارے پاس موجود ہے اس کی وہ تصدیق کریں گے, تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا.
یہ کیا ذکر ولادت تو؟ اور اب یہ کہ ہم جو ذکر ولادت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں, تو یہ ہر دور میں اس میں کچھ نہ کچھ ظاہر کے حالات کے ساتھ تبدیلی آتی ہے, اور مختلف ملکوں میں مختلف انداز ہوتے ہیں اور ملکوں میں اور انداز ہوتے ہیں. ہمارا یہ جھنڈا اس طرح کا ہے یہاں جشن ولادت کا دعوت اسلامی والوں کا. اچھا, اور عراق شریف میں جو جھنڈے لگاتے ہیں جشن ولادت کے موقع پر, اس پہ لکھا ہوتا ہے محمد قدوتنا, محمد ہمارے پیشوا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یقیناً ایسا ہی ہے, سفید جھنڈا ہوتا ہے اور بیچ میں لکھا ہوتا ہے. وہ مجھے کسی عرب صاحب نے چند سال پہلے تحفے میں بھیجا تھا، مجھے تب پتا چلا. اور پھر تو خیر وہ جھنڈے مدنی چینل بھی دیکھے، وہ اس طرح کے جھنڈے وہاں لگاتے ہیں، ہے کچھ بولنے جیسا. وہاں کا انداز یہ ہے. اور یمن شریف نا میں سمجھتا تھا کہ پاکستان میں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے جشن میلاد کا، لیکن یمن شریف کا جو سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں میں چند سال سے، یار یہ تو ہم سے بھی بڑا ہوتا ہے یار یمن کا تصویر میں، تو اتنا بڑا اجتماع میلاد ہوتا ہے، اتنا بڑا میلاد کا اجتماع ہوتا ہے، سر ہی سر سر ہی سر سر ہی سر ہوتا ہے. اگر کسی نے دیکھا ہوگا تو اس پتا ہوگا اس کو، وہ اس پہ بلکہ یہ مدنی چینل والے بھی ہو سکتا ہے دکھاتے ہوں، اگر ان کے پاس ہو تو یہ مناسب سمجھے تو دکھا دیں. تھوڑا عاشقانہ میلاد کا دل بھی بڑھے گا کہ جیسے خام خواہ دعوت اسلامی میں لوگ اس حوالے سے لوگ بولتے ہوں گے کہ نئے نئے دھندے کرتے ہیں، نیا نہیں پرانا دھندا ہے ہمارا سنیوں کا، یہ عاشقانہ رسول کا یہ دھندا ہے اور اللہ اس دھندے کو آباد رکھے، ہماری یہ دکان چلتی رہے، کبھی بھی ٹھپ نہ ہو اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں.
ابھی کئی عربی علماء نے، کئی عربی مشائخ نے، عربی حضرات نے عاشقانہ رسول نے جو عید میلاد النبی کی مبارکباد اور آپ کو جو مبارکبادیں دی ہیں، تو یہ عرب دنیا کے تھے،
چل ہی تو دو چلے تھے.
میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، میرے آقا میری آقا نے بگڑی بنائی، سب کی آقا نے بگڑی بنائی، ہم بھی قسمت جگہ اے ہوئے ہیں. تو جو میلاد مناتا اس کی قسمت جاگی ہوئی ہوتی ہے، الحمدللہ ان مانوں کا ہماری قسمت جاگی ہوئی ہے کہ ہمارے حصے میں آقا کی ثنا خوانی آئی، ذکر میلاد آیا، ذکر مصطفیٰ ہماری زندگی کا حصہ، اٹوٹ حصہ ہے، ٹوٹ نہیں سکتا، کبھی ہم سے جدا نہیں ہو سکتا. ذکر میلاد انشاءاللہ قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، انشاءاللہ حشر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے.
تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، بلڈور کی آمد مرحبا.
اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی
صلی اللہ علیہ
وسلم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے،
جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
سبحان
اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم
سبحان اللہ،
سبحان
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع
ورب العرش العظیم،
رب العرش العظیم،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم
سبحان اللہ،
سبحان
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع
ورب العرش العظیم،
رب العرش العظیم،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم
سبحان اللہ،
سبحان اللہ
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع
ورب العرش العظیم،
ورب العرش العظیم.
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى
صلى الله تعالى
محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں،
اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ کل جو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو سوالات کیے گئے تھے ان کے جوابات.
جی جی.
آخرت مسجدیں کہاں جائیں گی؟ جواب: جنت میں. زمین کے کس حصے کو روضۃن من ریاض الجنہ یعنی جنت کی کیاری کہا گیا؟ جواب: روضہ انور اور ممبر کے درمیانی جگہ کو. سوال نمبر 3: قارون کے خزانے کی چابیاں کتنے لوگ اٹھاتے تھے؟ جواب: 40 لوگ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت منظور اطاریہ اسلام آباد، بنت محمد حنیف اطاریہ کراچی، بنت نذیر گجرات، بنت احمد علی خانوال، بنت دلشاد حیدرآباد، بنت مہدی حسن اتاری پاک پتن شریف، ام میلاد بہاولپور. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام: بنت خدا بخش اتاریہ میرپور خاص. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. اور آج کے جو مزید سوالات: اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں، اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال: اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی زبان مبارک پر کیا دعا تھی؟ سوال نمبر 2: پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت واقع فیل کے کتنے دن بعد ہوئی؟ سوال نمبر 3: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے دوران کہاں قیام فرمایا تھا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ماہ ربیع الاول شریف کا ماہ نامہ یہ شائع کر دیا ہے. الحمدللہ یہ ماہ نامہ جو ہے یہ 40 روپیز میں سادہ یعنی بلیک اینڈ وائٹ آپ کو مل سکے گا، اور اسی طرح کلر جو ہے وہ 65 روپیز میں. اس ماہنامہ فیضان مدینہ کو آپ چاہیں تو اپنے ایڈریس پر جو ہے وہ بک بھی کرا سکتے ہیں. انشاءاللہ گھر بیٹھے بھی اس ماہنامے کو حاصل کر سکتے ہیں.
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا مدنی مذاکرہ.